السلام علیکم. پاکستان میں سخ شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
حافظ سعید کا انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اسلام کو سیاسی مقاصد اور اس کی آڑ میں حد تک آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دھرنے سے متعلق از خود نوٹس پر عدالت عظمیٰ کا فیصلہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. سیاسی منظرنامے پر ہلچل میں روز افزوں اضافہ. انتخابات کے تعطل کے بادل گہرے ہونے لگے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، مشرقی افغانستان میں اتوار کے روز خودکش بم حملے میں کم از کم 6 شہری ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں. اور جنوب مغربی بھارت میں اوکھی طوفان کے باعث 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شدید بارشیں اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور بجلی کی لائنیں اور درخت ٹوٹ گئے ہیں. اور بین الاقوامی خبروں میں، ہفتے کے روز نائجیریا میں خودکش بم حملے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ہفتے کے روز اعلی صبح اسرائیل نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے متعدد میزائل چلائے، جن کا نشانہ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع ایک فوجی چوکی تھی، لیکن کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ایک مفلس لیکن جوہری ہتھیاروں سے مسلح شمالی کوریا کے ساتھ جم کے امکانات روز بر روز بڑھتے جا رہے ہیں. اور امریکہ نے اقوام متحدہ کو اطلاع دی ہے کہ وہ تارکین وطن کے عالمی معاہدے میں شرکت نہیں کرے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ایک سال کی نظر بندی کے بعد رہا ہونے کے بعد جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے گی. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی جانے والی پاکستانی تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے گی. ذرائع ابلاغ میں منظر عام پر آنے والی اطلاعات کے مطابق حافظ سعید نے یہ بات لاہور میں کالم نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے معاملے کو اجاگر کرنا ہے. حافظ سعید بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم بعض شدت پسندوں کی سرگرمیوں کی حمایت کرتے ہیں. غیر جانبدار حلقے حافظ سعید کے اعلان کو ملک میں شدت پسند سوچ کے حامل بعض گروپوں کو ملک کے مرکزی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دے رہے ہیں. سینئر صحافی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار عارف نظامی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور یہ حلقہ نمبر 120 سے لے کے اب تک اس قسم کے جہادی گروپس کو، اگرچہ وہ خود کہتے ہیں ہم تو رفع عام کر رہے ہیں، مین سٹریمنگ کرنے کی، یہ اس کا حصہ ہے. تو حافظ سعید صاحب کی ایسے مرحلے پہ رہائی کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ عملی سیاست میں حصہ لیں گے، تو یہ تو اگر ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کوئی کرمنل پروسیڈنگ پینڈنگ نہیں ہے اور وہ گلٹی بھی نہیں ہے، تو وہ حصہ تو لے سکتے ہیں نا پالیٹکس کے اندر.
تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے گروپ انتخابی عمل میں ایسی سوچ کی ترویج کا باعث بنیں گے جو پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے سیاسی نظریے کے برعکس ہوگی.
تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ملک میں انٹالرنس اور ایکسٹریمزم بگٹری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن میں یہ کس قسم کے نعرے لے کے آگے آئیں گے. آیا اس سے ملک میں تشدد بڑھے گا، اس میں پولرائزیشن بڑھے گی؟ یقیناً یہ وہ ایجنڈا نہیں جس کے بیسس پہ پاکستان بنا تھا اور جو قائد اعظم جس کی اپنی تقاریر میں جس کا
واضح رہے کہ رواں سال ستمبر میں لاہور کی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 120 کے ضمنی انتخاب میں شریک ایک آزاد امیدوار کو ایک نئی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کی حمایت حاصل تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جماعت و دعویٰ کی حمایت حاصل ہے، لیکن تاحال یہ بطور سیاسی جماعت ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر نہیں ہے. حافظ سعید رواں سال جنوری سے اپنے گھر پر نظر بند تھے اور گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ نے انہیں عدم ثبوت کی بنا پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا. بھارت ممبئی میں 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام حافظ سعید پر عائد کرتا ہے. حافظ سعید اس الزام کو مسترد کرتے ہیں. حافظ سعید جماعت و دعویٰ اور فلائی انسانیت کے سربراہ ہیں. اور ان دونوں تنظیموں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی اور امریکہ دہشت گرد تنظیمیں قرار دے چکے ہیں۔ امریکہ نے حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان سپریم کورٹ نے فیض آباد کے 20 روزہ دھرنے کے پس منظر میں حکم دیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اسلامی نصب العین کی آڑ میں سیاسی مقاصد کے لیے ناشائستہ زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ اسلام کی آڑ میں کسی کو بھی حد تک آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تقریباً 3 ہفتوں تک فیض آباد میں مذہبی جماعتوں کے جاری رہنے والے دھرنے سے جڑواں شہروں کے باسیوں کو پیش آنے والی مشکلات اور دھرنے میں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے قابل اعتراض الفاظ کے استعمال پر لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت کرنے والے 2 رکنی بینچ نے ہفتے کو اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ بینچ میں جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے، جنہوں نے 30 نومبر کو ہونے والی سماعت میں سخت ریمارکس دیتے ہوئے ذرائع ابلاغ کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیوں پر کڑی تنقید کی تھی اور اس بارے میں فیصلہ بعد میں جاری کرنے کا کہا تھا۔ 8 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں بینچ نے کہا کہ آئین کی شق 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی کو بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جب اسلام کی عظمت یا سالمیت پاکستان کی سلامتی و دفاع کے خلاف توہین عدالت یا جرم کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے استعمال کیا جائے تو یہ حق محدود کیا جا سکتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے بینچ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی اسلام کو سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہوئے اسلام کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں۔ گزشتہ سماعت میں ججز نے ذرائع ابلاغ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آزادی صحافت کے نام پر منافرت اور تشدد کو فروغ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کو حکم دیا کہ وہ اپنے آرڈیننس مجریہ 2002 کے تحت اس بات کو یقینی بنائے کہ جس کے پاس بھی نشریات کا لائسنس ہے وہ پاکستان کی سالمیت، دفاع اور حاکمیت کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی شورش، اشتعال انگیزی یا بدسلوکی پر مشتمل بیانات نفرت اور تشدد کو پروان چڑھاتے ہیں۔ دھرنے کے خلاف کیے جانے والے پولیس آپریشن کی براہ راست نشریات پیش کرنے پر پیمرا نے تقریباً 24 گھنٹوں سے زائد عرصے تک تمام نجی نیوز چینلز کی نشریات معطل کر دی تھیں۔ عدالت نے پیمرا کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ تمام میڈیا چینلز کے بارے میں ایک جامع رپورٹ عدالت میں جمع کروائے۔ اپنے حکم نامے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کی مدد سے اس پر بھی بعد میں غور کیا جائے گا کہ آیا ڈپٹی اٹارنی جنرل کے ذریعے جمع کروائی گئی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI اور انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے یا نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ہر عالم، سیاستدان اور میڈیا اینکر سمیت ہر کوئی آئین کی پاسداری کا پابند ہے۔ جو لوگ تشدد کرتے یا تشدد کو فروغ دیتے ہیں، املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، توہین آمیز زبان کا استعمال اور نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں، وہ اسلامی احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے حکم دیا کہ وزارت اطلاعات اس فیصلے کی کاپی تمام میڈیا چینلز، اخبارات اور جرائد کو بھی بھجوائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں روس کی مدد سے قائم پاک اسٹیل کا خسارہ حکومتی عدم توجہی کے باعث بڑھ کر $400 ارب تک پہنچ چکا ہے اور تنخواہوں سے محروم ملازمین کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو جواب داخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک اسٹیل کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں اسفر امام کی یہ رپورٹ۔
پاکستان اسٹیل وفاقی محکمہ صنعت و پیداوار کے ماتحت ایک نیم خود مختار ادارہ ہے جو 2008 تک نہ صرف فولاد کی ملکی ضروریات پوری کرنے کا واحد ذریعہ تھا بلکہ منافع بخش کاروبار کے ذریعے ملکی خزانے میں اپنا حصہ بھی ادا کر رہا تھا۔ تاہم 2008 کے بعد اس ادارے کو بدترین خسارے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ بقول مزدور رہنما ظفر خان سیاسی مداخلت اور منتظمین کی نااہلی ہے۔ مزدور رہنما کہتے ہیں کہ اگر 2008 میں اسٹیل مل کو 40 ارب روپے کا بیل آؤٹ دے دیا جاتا تو یہ ادارہ دوبارہ منافع بخش ہو سکتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اسٹیل ملک کا واحد فولاد ساز ادارہ ہے جو 2008 تک پروفیٹیبل تھا، لیکن اس کے بعد آنے والی حکومت کی جو ہے وہ کرپشن، بد انتظامی اور جو ہے وہ اپنی مرضی کی سیاسی بھرتیاں جو ہے وہ سی او وغیرہ کی جو لگایا ہے اس کے نتیجے میں اسٹیل مل کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہ ادارہ جو پروفیٹیبل تھا وہی جو ہے وہ 2009 میں جب اس نے پہلا بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس کو لینا پڑ گیا اور آج وہ 400 ارب روپے سے زیادہ کی لائبلٹی اس کے اوپر ہے, جس میں تقریباً 65 ارب روپے ملازمین کے واجبات ہیں, گریجویٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کے اور ان کی سیلریز وغیرہ کے.
بڑھتے ہوئے خسارے کے باوجود حکومت اس قومی ادارے کے مستقبل کا کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے. پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ صورتحال کی کوئی توجیہ پیش نہیں کرتی. ادارے کے ترجمان حفیظ شاہ کہتے ہیں کہ
کیونکہ یہ 2008-09 سے پاکستان اسٹیل مشکلات میں گھرا ہوا ہے, اور یہ 10 جون 2015 سے پاکستان اسٹیل کا پیداواری عمل بند ہے, تو اس میں ہماری مشکلات ہیں. حکومت وقت جو ہے وہ ملازمین کو تنخواہیں دیتی ہے, ابھی جون جولائی کی تنخواہیں دی جا چکی ہیں اور انشاءاللہ اگست ستمبر کی بھی جلد ہی ادا کر دی جائیں گی. تو یہ ہے, یہ بات بھی ہے کہ انتظامیہ کے اقدامات کی بدولت جو ہے وہ امن امان ہے, اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تمام ملازمین, اور انجینئرز بھی ہمارے تجربہ کار ہیں اور ہنرمند بھی ماشاءاللہ. تو امید یہی ہے کہ جو حکومت بھی اور انتظامیہ پاکستان اسٹیل بہتری کے لیے اس کے اقدامات کرنے کی طرف پیش قدمی کرے گی, انشاءاللہ بہتر صورتحال پیدا ہوگی.
مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاک اسٹیل پر توجہ دی جائے تو اسے دوبارہ منافق بش ادارہ بنایا جا سکتا ہے, تاہم اگر حکومت اسے چلانا نہیں چاہتی تو اس کے مستقبل کا کوئی حتمی فیصلہ کرے اور ملازمین کے واجبات ادا کیے جائیں. گزشتہ 3 ماہ سے پاکستان اسٹیل کے 13,000 ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا سکی. سندھ ہائی کورٹ نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا نوٹس لیتے ہوئے اسٹیل میل کے چیف فائنینشیل آفیسر سے رپورٹ طلب کر لی ہے. دوسری جانب ملازمین کی انجمن نے الزام عائد کیا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں سے ای او بی آئی اور پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر ماہانہ 22 کروڑ روپے کی کٹوتی کر لی جاتی ہے. اس طرح اب تک ملازمین کی تنخواہوں سے 40 ارب روپے کی کٹوتی کی جا چکی ہے, جبکہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ملازمین کے گھروں میں فاقہ کشی ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جنوب مغربی بھارت میں اوکھی طوفان کے باعث شدید بارشیں اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں. مقامی عہدیداروں کے مطابق 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور بجلی کی لائنیں اور درخت ٹوٹ گئے ہیں. تامل ناڈو ریاست میں جہاں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں, سینکڑوں افراد ہنگامی پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کی شدت میں آئندہ چند گھنٹوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ ممبئی کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈائریکٹر علاقائی محکمہ موسمیات ڈاکٹر ایس بلاچندرن نے کہا,
This Wilmar low pressure over South Andaman Sea is expected to intensify during next 36 hours and expected to move during next 3 to 4 days in west-northwest direction towards north Tamil Nadu and south Andhra coast. The
system is... بلاچندرن کہہ رہے ہیں کہ جنوبی انڈمان سمندر میں یہ کم دباؤ والا طوفان اگلے 36 گھنٹے میں شدید ہونے کی توقع ہے اور آئندہ چند دنوں میں مغربی شمال کی طرف رخ کرے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مشرقی افغانستان میں اتوار کے روز ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 6 شہری ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں. یہ بم حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا اور ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں حکومت نواز بڑے جلسے کی طرف جانا چاہتا تھا, لیکن افغان سیکورٹی فورسز نے اسے بہت دور راستے میں ہی روک لیا اور اس کے باعث اس نے اپنے جسم کے گرد بندھی پیٹی کو دھماکے سے اڑا دیا. صوبائی حکومت کے ایک ترجمان عطا اللہ خوگیانی نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے مرنے والوں کی تصدیق کی اور بتایا کہ ان میں ایک عورت اور بچہ شامل ہیں. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ایک افغان شیعہ لیڈر کے ایرانیوں اور شامیوں کے بارے میں بیانات نے افغانستان میں مخالف فرقہ وارانہ گروپوں کو شہ مل سکتی ہے کہ اس جنگ زدہ ملک میں دہشت گرد گروپ داعش مزید تشدد کر سکتا ہے. یہ انتباہ تجزیہ کاروں نے ظاہر کیا ہے. شیعہ اقلیت کے لیڈر اور ڈپٹی افغان چیف ایگزیکٹو محمد محقق نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ وہ ان جنگجوؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے عراق, شام, افغانستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے ان جنگوں میں مدد کی. ایک بین الاقوامی سربراہ کانفرنس میں جس میں ایران اور تہران میں موجود دوسری مسلم اقوام کے دانشور شریک تھے, محمد محقق نے شام میں جنگجوؤں کے بارے میں بات کی. محقق نے اسے کافروں اور دنیا کے ہر دھرموں کے خلاف اسلام کی جنگ کہا. انہوں نے افغانیوں سمیت غیر ملکی جنگجوؤں کی تعریف کی جنہوں نے لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ اور ایران کے پاسداران انقلاب کے ہمراہ شام میں صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت میں جنگ لڑی تھی. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ایک مفلس لیکن جوہری ہتھیاروں سے مسلح شمالی کوریا کے ساتھ جنگ کے امکانات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ میک ماسٹر کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگ کے علاوہ بھی راستے ہیں، لیکن یہ ایک دوڑ ہے کیونکہ وہ جنگ کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اب وقت نہیں بچا ہے۔ وہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ہن کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی مغربی ساحلی علاقوں میں مزید دفاعی نظام کی تنصیبات پر غور کر رہا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ادارے نے کہنا ہے کہ یہ نظام میں جنوبی کوریا میں نصب کیے جانے والے تھرڈ میزائل شکن نظام کی طرف ہوگا۔ ایچ آر میک ماسٹر کا کہنا تھا میک ماسٹر کہہ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں، ساجداروں اور ہر اس شخص کے ساتھ کام کریں جو کم جونگ ان کو قائل کر سکے کہ جوہری صلاحیتوں کا مسلسل حصول اس کے لیے اور اس کی حکومت کے لیے ایک مہلک راستہ ہے۔ میک ماسٹر کا مزید کہنا تھا
Americans should feel safe because we have an extraordinarily ready and capable military and that military is getting stronger every day based on the president's priority to address what had been this big bow wave really of deferred military modernization۔
میکماسٹر کہہ رہے ہیں امریکیوں کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے کیونکہ ہم غیر معمولی طور پر تیار ہیں اور ہماری فوج انتہائی قابل اور اہل ہے اور وہ دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ تینوں فوج کو طاقتور بنانے پر زور دے رہے ہیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تھے میک ماسٹر کے الفاظ۔ یمن کے صدر عبد الرب منصور ہادی نے ہفتے کے روز ریاض میں اپنے مشیروں کے ساتھ ہنگامی اجلاس کیا ہے جس میں صنعاء میں تازہ ترین واقعات پر غور کیا گیا۔ باغیوں کا اتحاد بظاہر مشکلات کا شکار نظر آتا ہے۔ اسی اثنا میں یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح نے باضابطہ طور پر اپنے حوثی ملیشیا اتحادیوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اپنے حامیوں سے کہا ہے کہ وہ ملک بھر میں حوثیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ عرب میڈیا میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سابق صدر کے حامیوں نے دارالحکومت میں تنصیبات کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سابق صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں اگر وہ یمن کی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کا محاصرہ کرتے۔ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ وہ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
یمن کے سابق صدر صالح کی حوثیوں کے ساتھ علیحدگی اس وقت سامنے آئی جب دارالحکومت صنعاء کے ارد گرد ان کے حامیوں اور حوثیوں کے درمیان پانچ روز تک سخت جھڑپیں جاری رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران حوثی ملیشیا کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پر صدر صالح نے سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کے ساتھ نئے تعلقات کے آغاز کا مطالبہ کیا۔ سعودیوں کے ساتھ ان کے حامی اور حوثی مل کر گزشتہ تقریباً 3 سال سے جنگ کر رہے تھے۔ سابق صدر علی عبداللہ صالح کا کہنا تھا
وَسَنَفْتَحْ مَعَاهُمْ صَفْحَةً جَدِيدَةً لِلتَّعَامَلْ مَعَاهُمْ بِحُكْمِ الْجَوَارِ۔
سعودیوں کے ساتھ تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہونا چاہیے اور ہمساؤں کے ساتھ روابط بحال ہونے چاہیے۔ جو ہوا یعنی دشمنی ختم ہونی چاہیے اور ایک دفعہ جنگ بندی عمل میں آنے اور ان کی جانب سے بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کا محاصرہ اٹھائے جانے کے بعد ہمسائیگی کے تعلقات بحال ہونے چاہئیں۔ صالح نے ہوتی ملیشیا کی مذمت تک کر دی جنہیں انہوں نے ملک میں جاری انسانی بحران کا ذمہ دار قرار دیا۔ ان کا با اصرار یہ کہنا تھا کہ ہوتیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یمنی عوام خود اپنی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یمنی عوام سے پوچھا کہ کیا وہ ملک دفاع، جمہوریہ اور انقلاب کے لیے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ہوتی لیڈر عبد المالک الہوتی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صالح خود اپنے پیدا کردہ فرقہ وارانہ فساد کو ختم کرے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ صالح کے حامیوں کے خلاف عسکری کارروائی کریں گے۔ عبد المالک ہوتی کا کہنا تھا
المصلحة الحقيقية للوطن اليوم هي أن تكفوا فورا عن هذه الفتنة.
اس تنازع کو ختم کرنا ملک کے مفاد میں ہوگا اور میں صالح سے کہوں گا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس تنازع کو ختم کرنے میں تعاون کریں, اور اگر صالح کی حامی ملیشیاؤں نے ہتھیار نہ پھینکے تو پھر حکومت اور عوام کو سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہوگا. عالمی سطح پر یمن کی تسلیم کی جانے والی سعودی عرب میں جلا وطن حکومت کے ترجمان راجہ بادی نے العربیہ ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ان کی فورسز نے تمام یمنیوں پر زور دیا ہے کہ وہ صالح کی قیادت میں چلنے والی بغاوت کی حمایت کریں تاکہ یہ شورش ملک کے معاملات میں ایرانیوں کے عمل دخل کا اختتام ثابت ہو سکے. یونیورسٹی آف پیرس میں سیاسیات کے استاد خطر ابو دیاب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سابق صدر صالح ایک مضبوط سیاسی دانش رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب وہاں کی صورتحال سازگار ہے. خطر ابو دیاب کا کہنا تھا, سعودی اتحاد کی افواج دارالحکومت سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہیں, اور خوراک, پانی, ادویات اور رقم کی کمیابی کی وجہ سے ہوتی وسیع پیمانے پر ناپسند کیے جا رہے ہیں. صالح کی جانب سے اٹھایا جانے والا قدم ملک میں جاری صورتحال میں تبدیلی کا آغاز ہے جس میں فضا ہوتیوں کے خلاف ہو چکی ہے اور حالات بالکل وہی آن پہنچے ہیں جیسے جوں کی توں حالت میں ستمبر سن 2014 سے پہلے تھے جب ہوتیوں نے سابق صدر ہادی سے دارالحکومت کے چند حصوں کا قبضہ لے لیا تھا. سابق صدر صالح اور یمن کی فوج نے سن 2005 سے سن 2014 کے درمیان 5 بار ہوتی باغیوں کے خلاف جنگ کی ہے. تاہم جب سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد نے مارچ سن 2015 میں صدر ہادی کو دوبارہ اقتدار دلانے کے لیے عسکری کارروائی کا آغاز کیا تو ہوتی اور صالح کے حامی اتحادی بن گئے. ہوتی باغیوں نے صدر ہادی کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں قید کر لیا تھا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستانی تنظیم جماعت دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. حافظ سعید کو حال ہی میں رہا کیا گیا تھا اور ان کی جماعت کو امریکہ اور اقوام متحدہ دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے. سیاست میں حافظ سعید کی شرکت کے محرکات اور مضمرات کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
یہاں واشنگٹن میں بین الاقوامی امور کے ماہر ممتاز تجزیہ کار کامران بخاری کا کہنا ہے کہ حافظ سعید کی نظر بندی سے رہائی کے بعد ان کے اس بیان اور طرز عمل کے پیچھے حکمت عملی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس جماعت کو مرکزی سیاست کے دھارے میں لایا جائے.
اسٹریٹجی ہے کہ اگر وہ ایک کسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم سیاست کا جو نا حصہ ہیں اور وہ ایک مین اسٹریم جو ہے پولیٹیکل ایکٹر ہیں, اور اگر وہ کسی طریقے سے جو ہے انتخاب لڑتے ہیں کسی جگہ سے اور وہاں سے پھر کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اب اس شخص کو جو ہے اب یہ تو مین اسٹریم پولیٹکس میں آ گیا ہے, تو وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں اس نیریٹو کو اور ان چارجز کو کہ جو 2008 میں ممبئی حملوں میں کے بعد جو ہے ان کی جماعت پہ لگائی گئی تھی, اور وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی چالاکی کا کام ہے.
اس جماعت کی الیکشن میں کامیابی کے کیا امکانات ہیں, اس بارے میں لاہور میں ممتاز تجزیہ کار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ پاکستان میں روز بروز روایتی مذہبی جماعتوں کا پاپولر ووٹ کم ہو رہا ہے.
انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا ہے, تو ایک نیشن وائڈ ان کا نیٹ ورک موجود ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیا ایک اور مذہبی جماعت پاکستان میں اپنا قدم رکھ سکے گی, جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو روایتی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ سے انتخابات میں ٹکتی چلی آ رہی ہیں اور ان کا جو پاپولر ووٹ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن حافظ سعید کی جو پارٹی ہے وہ انتخابات لڑنا چاہتی ہے سنگل ایشو پہ, اور وہ ہے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر ابھارنا, اور دوسرا کشمیر کے ایشو کو لے کے سامنے آگے چلنا.
کامران بخاری کہتے ہیں کہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ کیا یہ جماعت کامیابی حاصل کر کے اسمبلی میں پہنچ پاتی ہے, اور یہ کہ ان کا کس حد تک سیاست پر اثر و رسوخ ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں حکومت کے لیے کافی دشواری پیدا کر سکتے ہیں.
انہوں نے کئی سالوں سے اپنے جو ہے جال پھیلایا پاکستان کے اندر, سول سوسائٹی کے اندر, ہیومینیٹیرین ریلیف کے جو ہے نا آپریشنز, چیریٹیز, میڈیکل فیسلٹیز اور دیگر اس طرح کی جو ہے نا اور جو کام ہیں ان میں حصہ لیا ہے. ان کی جماعت جو ہے جماعت الدعویٰ اس میں, یہاں تک کہ جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسکولز اور جو ہے نا کالجز بھی چلاتے ہیں یہ لوگ. تو اب حال ہی میں انہوں نے وہ ملی مسلم لیگ کا بھی جو ہے وہ لانچ کی, جو اپنی ان کی سیاسی آرم ہے. یہ ان کا ایک اثر و رسوخ ہے جو پاکستان کے اندر ہے, جس وقت یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار یہ اریسٹ ہوئے ہیں, کئی بار جو ہے پھر یہ رہا ہوئے ہیں. تو یہ آسان مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے لیے. آئی تھنک کہ اس یہ جو دباؤ ہے جو پاکستان بیچ میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے, یہ مزید یہ حالات جو ہے کشیدہ ہوں گے, کیونکہ جو ہے یہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں جو لیگل فریم ورک کے جو ہے جو اس کے اندر اپنے آپ کو کیموفلاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
حافظ سعید نے اپنی گفتگو میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی بات کی ہے. اس سوال کے جواب میں کہ کیا کشمیر کے مسئلے پر لوگ کسی پارٹی کو ووٹ دیں گے, رسول بخش رئیس کہتے ہیں,
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے تین چار سال, پچھلے دو تین الیکشن سامنے اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں کسی بھی مین اسٹریم یا کسی بھی مذہبی جماعت نے انٹی انڈیا یا کشمیر کے ایشو کو عوام کے سامنے نہیں رکھا. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کو بھی اور کشمیر کو بھی پاکستان کا جو الیکٹوریٹ ہے وہ مکمل طور پر بھول چکا ہے.
جماعت الدعویٰ کے اس اعلان پر کہ کیا وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے گی, بات کر رہے تھے واشنگٹن سے کامران بخاری اور لاہور سے رسول بخش رئیس. شہناز عزیز, اردو وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 400 ملین افراد ذیابیطس کی بیماری میں مبتلا ہیں. ذیابیطس کی بیماری کی پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی پاؤں میں زخم کا پڑ جانا ہے. شوگر کی بیماری کی وجہ سے پاؤں میں خون کی صحیح اور مناسب سرکولیشن نہیں ہو پاتی, اور معمولی سی چوٹ لگنے سے زخم بن جاتا ہے. تاہم برطانیہ میں سائنسدانوں نے ڈی فسٹ نام کا ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جس کے ذریعے زخم پڑنے سے پہلے ہی مریض کے پاؤں میں حساس جگہوں کی نشاندہی ہو سکے گی. ذیابیطس کے مریضوں میں پاؤں کاٹنے کی بڑی وجہ پاؤں کا السر ہے. ڈاکٹر رابرٹ سمپسن کے الفاظ,
If you have an amputation, then unfortunately the outlook is up to 50% of those who have an amputation.
اگر ذیابیطس کی وجہ سے آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا ہے تو بدقسمتی سے 2 سالوں کے اندر آپ کے مرنے کے امکانات 50% ہیں, اور تقریباً 80% افراد پاؤں کاٹنے کے بعد 5 برسوں کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں. ذیابیطس کے شکار بیشتر مریضوں کو درد کا احساس نہیں ہوتا, اس لیے زیادہ تر مریضوں کو شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے پاؤں میں السر ہے. اس آلے میں لگے ہوئے اسکینر جب آپ کے پاؤں کے ان حصوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں السر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں تو آلے میں لگی ہوئی بتی سرخ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر رابرٹ کے مطابق برطانیہ میں ایک ہفتے میں ذیابیطس میں مبتلا 140 افراد کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں.
Around about 100,000 people live in the UK at the moment have an ulcer. They're highly likely to get another ulcer. Anything that we can do to better manage that.
اس وقت برطانیہ میں 1 کروڑ لوگ پاؤں کے السر میں مبتلا ہیں, اور ان میں بار بار پاؤں میں زخم لگنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. ہم اس بارے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہے اس زخم کو مینج کرنا تاکہ یہ جسم کے باقی حصوں کو متاثر نہ کرے. اس ڈی فسٹ نامی آلے پر گزشتہ 2 سالوں سے تجربات ہو رہے ہیں, اور ڈیزائنرز کوشش کر رہے ہیں کہ اس آلے کا سائز ایک اسمارٹ فون سے زیادہ نہ ہو. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان میں سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے، خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جبکہ حکمراں مسلم لیگ کی جانب سے سابق وزیر نااہل وزیر اعظم نواز شریف کو پارٹی کا سربراہ بنائے جانے کے فیصلے پر اپوزیشن کی جانب سے نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر چلی آ رہی ہلچل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور مبصرین اس تناظر میں سیاسی قائدین سے تدبر اور بالغ نظری سے کام لینے کا مشورہ دیتے آ رہے ہیں۔ خاص طور پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون نواز شریف کو عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے علیحدہ کیے جانے کے بعد سے مشکلات سے دوچار ہے، جس میں نواز شریف کو دوبارہ پارٹی کا سربراہ منتخب کرنے پر حزب مخالف کی تنقید اور شریف خاندان کو احتساب ریفرنسز کے باعث عدالتی پیشیوں نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ نواز شریف نے جماعت کی نو منتخب شدہ ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے، جس میں توقع ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال اور جماعت کی حکمت عملی سے متعلق بات چیت ہوگی۔ نواز شریف اور ان کی جماعت منصب سے علیحدگی کے بعد سے مستقل عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اپنے خلاف نادیدہ سازشوں کا تذکرہ کرتی آ رہی ہے، جبکہ حزب مخالف حکمران جماعت کے اس موقف کو ریاستی اداروں سے متعلق بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش اور جمہوری عمل کے منافی اور مضر قرار دے رہی ہے۔ اتوار کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اعتراف کیا کہ ان کی جماعت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، اور ان کے بقول تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جمہوری قوتوں کے خلاف سازشیں کب تک کی جاتی رہیں گی۔
اگلے دن میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا، چند آدمی قسمت کا، قوم کی قسمت کا فیصلہ نہیں کریں گے، کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جھگڑا ہمیں کسی کے ساتھ نہیں کرنا، کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا، اب بھی وقت ہے، ہم مل کے حالات کو سنبھال سکتے ہیں۔ پاکستان اداروں کی، سیاسی جماعتوں کی، پارلیمنٹ کی باہمی لڑائی کا متحمل بالکل نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے۔
اسی دوران آئندہ عام انتخابات میں تعطل کے سائے بھی روز بروز گہرے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ تازہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے لیے ضروری قانون سازی تاحال پارلیمان میں زیر التوا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں تعینات امریکی اور نیٹو فورسز کے امریکی کمانڈر جنرل نکلسن نے کہا ہے کہ افغانستان کے صوبے ہلمند میں منشیات کے خلاف افغان امریکی فورسز کی مشترکہ کارروائی سے کروڑوں ڈالرز کی منشیات تباہ کر دی گئی ہیں۔ تجزیہ نگار اسے طالبان کے لیے ایک دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے افغانستان میں انسداد منشیات کے سابق ڈائریکٹر میر وائز یامنی سے گفتگو پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
منشیات کے خلاف افغان اور امریکی فورسز کی یہ مشترکہ کارروائی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں کی گئی۔ ہلمند افغانستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں وسیع علاقے پر پوست کاشت کی جاتی ہے، اور شورش کے شکار اس صوبے کے کئی اضلاع پر یا تو طالبان کا کنٹرول ہے یا وہ ان کے اثر و رسوخ میں ہیں۔ افغانستان سے کاؤنٹر نارکوٹکس یعنی انسدادی منشیات کے سابق ڈائریکٹر میر وائز یاسینی کا کہنا تھا کہ دنیا کی افیون کا 85% افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق طالبان کی مالی امداد کا 60% منشیات سے حاصل ہونے والی آمدن سے پورا کیا جاتا ہے۔
اس کا اصل بات یہ ہے کہ افغانستان میں منشیات جو ہے اس طالبان کو اور انسرجن کو فنڈ کر رہا ہے، اس ذریعے سے اس کو آمدنی ملتا ہے اور اس کو پیسے ملتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کا تقریباً تیسرا آپریشن ہے جو ہلمند میں کر رہا ہے، اور ہلمند میں دا لارجسٹ کافی کلٹیویٹڈ پروونس۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اور بھی کریں گے۔
مسٹر یاسینی کا مزید کہنا تھا کہ افغان طالبان اور افغانستان میں موجود دیگر انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے منشیات کا خاتمہ ناگزیر ہے، جو ان کے مطابق طالبان کے لیے آمدنی کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔
منشیات بذات خود امن امان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ٹیررزم اور منشیات پیرلل جاتا ہے، تو منشیات کا خاتمہ بہت ضروری ہے افغانستان کے لیے بھی اور افغانستان کے ساتھ کے لیے بھی دنیا میں۔
اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ افغانستان سے منشیات کے خاتمے کے لیے 2002 سے اب تک تقریباً 8 ارب 60 کروڑ ڈالر خرچ کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود منشیات کا خاتمہ ممکن کیوں نہ ہو سکا؟ میر وائس کا کہنا تھا،
کتنا پیسے خرچ ہوا ہے، دوسرا یہ پرائیورٹی نہیں رہا، کو پرائیورٹی کتنی نہیں دیا، تو یہ اگر پرائیورٹی میں ہوتا تو کچھ ہو سکتا تھا۔ دوسرا امن کے ساتھ اس کا انسلاب جو ہے بالکل۔
رپورٹوں کے مطابق طالبان کا تقریباً 40% افغان علاقے پر کنٹرول ہے، جو ان علاقوں سے منشیات کی اسمگلنگ پر ٹیکس لگا کر اپنے لیے مالی وسائل پیدا کرتے ہیں۔ تاہم طالبان عسکریت پسند منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کرتے ہیں۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز نیو یارک میں ریپبلکن پارٹی کی فنڈ ریزنگ تقریبات کے دوران بھیجی گئی ٹویٹس میں کہا ہے کہ مجھے جنرل فلن کو عہدے سے ہٹانا پڑا چونکہ انہوں نے نائب صدر اور ایف بی آئی کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ انہوں نے دروگوئی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ باعث شرم ہے جبکہ وہ بری دور کے دوران ان کے اقدامات قانونی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے چھپایا جائے۔ جنرل فلن نے جمعے کے روز اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے وفاقی ایجنٹوں سے جھوٹ بولا اور یہ اقرار کیا کہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس اور ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کے درمیان کسی مبینہ گٹھ جوڑ کے معاملے پر روسی مداخلت کی جاری چھان بین کے لیے قائم تفتیش کاروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ جب سے فلن اقبال جرم پر رضامند ہوئے ہیں، پہلی بار ہفتے کی صبح اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ روس اور ان کی صدارتی انتخابی ٹیم کے درمیان کسی طرح کا کوئی گٹ جوڑ نہیں تھا۔ نیو یارک روانہ ہونے سے قبل ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس سے کوئی گٹ جوڑ ظاہر نہیں ہوتا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کو اطلاع دی ہے کہ وہ تارکین وطن کے عالمی معاہدے میں شرکت نہیں کرے گا۔ سن 2016 میں اقوام متحدہ کی 193 رکنی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک پابند نہ کرنے والے اعلامیے کو منظور کیا تھا، جسے پناہ گزینوں اور تارکین کے بارے میں نیو یارک اعلامیہ کہا گیا تھا، اور اس میں پناہ گزینوں کے حقوق کی پاسداری کا وعدہ کیا گیا تھا، انہیں دوبارہ آباد کرنے اور تعلیمی اور روزگار کی سہولتوں تک رسائی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امریکی مشن نے ہفتے کے روز ایک بیان میں اقوام متحدہ کو بتایا کہ اس اعلامیے میں متعدد ایسی شقیں شامل ہیں جو امریکی امیگریشن اور ریفیوجی پالیسیوں اور ٹرمپ انتظامیہ کے تارکین کے قواعد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ہفتے کے روز نائجیریا کے شمال مشرق میں لوگوں سے بھری کھچا کھچ مارکیٹ میں ایک خاتون خودکش بم حملہ آور نے دھماکہ کر دیا، جس سے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ خاتون خوراک کی امداد وصول کرنے کے بہانے قطار میں کھڑی تھی۔ ادھر بورنو ریاست کے دارالحکومت موڈیگروی میں ایک اور خودکش خاتون نے دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ خود ہلاک ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ بم دھماکہ بایو نامی قصبے میں ہوا، جو مادیگوری سے تقریباً 185 کلومیٹر دور واقع ہے۔ امدادی کارروائی کے ایک رکن محمد مالیہ نے بتایا کہ پہلی خودکش بم حملہ آور اس قطار میں لگی ہوئی تھی، جس میں ضرورت مندوں میں خوراک تقسیم کی دی جا رہی تھی۔ اس واقعے سے 2 ہفتے قبل موپی کی ایک مسجد میں خودکش بم حملہ ہوا تھا، جس میں 50 سے زائد نمازی ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں نے امریکہ سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے مشیر محمود حباش نے ہفتے کو کہا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کیا تو یہ اقدام امن عمل کی مکمل تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ عباس کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے حباش نے کہا کہ یروشلم کی حیثیت میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں دنیا کو اس اقدام کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ واشنگٹن میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کرنے پر اس لیے غور کر رہے ہیں تاکہ اپنی صدارتی انتخابی مہم کے دوران امریکی سفارت خانے کو وہاں منتقل کرنے کے اپنے وعدے کو ایفا کرنے میں تاخیر کے تاثر کو ختم کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ صدر بننے کے بعد تل ابیب میں قائم امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کر دیں گے۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق مصر اور روس ایک ایسا فوجی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت دونوں ملکوں کو آئندہ 5 سال کے لیے ایک دوسرے کی فضائی حدود اور ہوائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
مصر میں بدھ کے روز ایک افتتاحی تقریب میں روس کے وزیر دفاع سرگئی شوگو نے قاہرہ اور ماسکو کے درمیان مہینوں کی ہچکچاہٹ کے بعد فوجی مصالحت کا آغاز کیا۔ روس کے وزیر اعظم دمیتری میدویدف نے مصر کے ساتھ اس معاہدے کے مسودے پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ملک 5 برسوں کے لیے ایک دوسرے کی فوجی سہولیات اور فضائی حدود استعمال کر سکیں گے۔ عرب میڈیا کے مطابق روسی فوج پہلے ہی حالیہ کچھ مہینوں سے لیبیا میں کاروائیوں کے لیے مصر کے فوجی اڈے استعمال کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے قاہرہ کے دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں آنے والی اس گرم جوشی کا خیر مقدم کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مصر اور روس کے درمیان اس فوجی اور تکنیکی تعاون کی وجہ سے مصر کی فوج اور پولیس پر سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت مدد ملے گی۔ مصر میں دہشت گرد حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ اس میں شمالی جزیرہ نما سینائی میں ایک مسجد پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے، جس میں 300 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ان حملوں کے لیے نام لیے بغیر کچھ ملکوں کی جانب اشارہ کیا۔ وتدعم تلك الفئة الباغية قوة خارجية تمدها بالسلاح والأموال، وہ کہہ رہے تھے کہ باہر کی کچھ جماعتیں دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہیں، انہیں ہتھیار، رقوم اور افرادی قوت فراہم کر رہی ہیں تاکہ ملک کا نظام تباہ کر دیا جائے اور خطے میں مصر کا کردار ختم ہو کر رہ جائے۔ بیروت میں امریکن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہلال خاشان نے وائس آف امریکہ کو بتایا، کچھ ماہ قبل مسٹر سیسی نے مسٹر پوٹن سے شمالی جزیرہ نما سینائی میں آئسس کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد مانگی تھی، اور انہوں نے اپنی اس بات کا اعادہ الراوضہ مسجد پر ہونے والے حملے کے بعد بھی کیا۔ مسٹر خاشان نے یہ بھی کہا کہ مصر اور روس کے درمیان تعلقات میں آنے والی اس بہتری سے مصر اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکہ مصر کو مدد کی صورت میں سالانہ 1.8 بلین ڈالر فراہم کرتا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہفتے کے روز الصبح اسرائیل نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے متعدد میزائل چلائے، جن کا نشانہ شام کے دارالحکومت دمشق کے قریب واقع ایک فوجی چوکی تھی۔ تاہم شام کے سرکاری تحویل میں کام کرنے والے خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ واقعے میں کوئی ہلاک اور زخمی نہیں ہوا۔ اس فضائی کارروائی کے بعد دمشق کے مضافات میں تشدد کی کارروائیاں پھر سے شروع ہوئیں، جس سے قبل صورتحال پرسکون تھی۔ ایسے میں جب جنیوا میں سرکاری اور حزب مخالف کے وفود امن مذاکرات شرکت کر رہے ہیں، اسرائیلی فوج نے میزائل کے حملے کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا، جو جمعے کی آدھی رات کے فوری بعد ہوا، جس میں دمشق کے جنوب میں واقع کسوا کے مضافات کے قریب واقع ایک فوجی علاقے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جمعے کو بنگلہ دیش میں پوپ نے اس برادری کے لوگوں سے ملاقات کی اور سیاسی طور پر حساس سمجھی جانے والی اصطلاح روہنگیا کا پہلی بار استعمال کیا۔ قبل ازیں اپنے دورے کے آغاز پر میانمار میں انہوں نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی تھی، جس پر انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کاکسس بازار کے کیمپوں سے پوپ سے ملاقات کے لیے ڈھاکہ لائے گئے ان پناہ گزینوں کے ایک گروپ سے پوپ فرانسس نے خطاب کیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ پوپ فرانسس نے پناہ گزینوں کے گروپ کے افراد کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور ان کی رودات بھی سنی۔ اس موقع پر انتہائی رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے آئے۔ انہوں نے روہنگیا مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس برادری پر ظلم ڈھانے والوں کی طرف سے ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے سن 2018 کے لیے تنازعات اور قدرتی آفات سے متاثرہ 91 ملین افراد کے لیے ریکارڈ 22.5 ارب ڈالر کی اپیل کی ہے۔ اس بارے میں جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی پیچیدہ نوعیت کی ناگہانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اب تک کی سب سے بڑی اپیل کی ہے۔ انسانی ہمدردی سے متعلق امور اور ہنگامی نوعیت کی امداد کے رابطہ کار اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل مارک لو کاک نے کہا کہ یہ رقم آئندہ سال ان لاکھوں کروڑوں بے یاروں مددگار افراد کو خوراک، پناہ، علاج معالجے، تعلیم، تحفظ اور ہنگامی نوعیت کی دیگر ضروریات زندگی دینے میں استعمال کی جائے گی۔ لو کاک کا کہنا تھا،
The big drivers of humanitarian need for 2018 will continue to be conflict and violence.
سن 2018 میں انسانی ضروریات کے بڑے محرکات تنازعات اور تشدد ہی رہیں گے، جن کی وجہ سے لوگوں کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور ان کی مناسب خوراک تک رسائی ممکن نہ رہی اور انہیں اپنے روزگار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ لو کاک کا کہنا ہے کہ رقم کی اس اپیل سے سمندری طوفانوں اور دیگر قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کو بھی امداد فراہم کی جائے گی۔ تا تاہم انہوں نے کہا کہ دنیا کے تین سب سے بڑے بحرانوں کا شکار یمن، شام اور جمہوریہ کانگو کے لوگوں کو سب سے زیادہ امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحران ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ سعودی عرب نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، جو 6 نومبر کو سعودی دارالحکومت ریاض پر داغے جانے والے میزائل کے بعد عمل میں آیا تھا، اور بارہا درخواستیں کی جانے کے باوجود سعودی عرب یہ محاصرہ ختم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ لوکاک کا کہنا ہے کہ آئندہ برس نائجیریا اور جنوبی سوڈان میں انسانی ضروریات کا درجہ غیر معمولی حد تک بلند رہے گا، اور برونڈی اور کیمرون میں بھی انسانی بحران کے بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا میں حراستی مرکز میں رہنے والے 15,000 افریقی مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی منتقلی کا یہ کام وہ اس سال کے اختتام پر مکمل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ سحر ماجد۔
ان افریقی مہاجرین کی منتقلی اس وقت شروع کی گئی جب ان کے ساتھ لیبیا میں بدسلوکی کی رپورٹس سامنے آئیں۔ ان رپورٹس میں مہاجرین کی خرید و فروخت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں جرائم پیشہ گروپس ملوث ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات افریقن یونین، یورپین یونین کے کہنے پر اٹھائے ہیں۔ اس سال اب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن 14,000 افریقی مہاجرین کو وطن واپس بھیج چکی ہے، اور اس حالیہ آپریشن کے تحت ان مہاجرین کی دگنی تعداد وطن واپس لوٹے گی۔ یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے وطن واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق نائجیریا، گینی، مالی، گامبیا اور سینیگل سے ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے نمائندہ لیونرڈ ڈوئل کا کہنا ہے کہ یہ مہاجرین وطن واپس لوٹنے کے لیے بیتاب ہیں۔ لیونرڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک سینئر ساتھی پیر کے روز یورپین یونین کی ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ان ڈیٹینشن کیمپس میں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک چھوٹی سی جگہ میں تقریباً 1,000 لوگ بھرے ہوئے تھے جو وطن واپس لوٹنے کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ لیونٹ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر افریقی مہاجرین جن کو منتقل کیا جا رہا ہے وہ لیبیا کے دارالحکومت ٹریپلی میں مقیم ہیں، اور حکومت کے زیر نگرانی ڈیٹینشن کیمپس میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس لیبیا میں دوسرے ڈیٹینشن کیمپس کی معلومات بہت کم ہے۔ لیونٹ کہہ رہے ہیں کہ پورے لیبیا میں کئی جرائم پیشہ گروہوں نے بھی ڈیٹینشن کیمپس بنائے ہوئے ہیں جن تک ان کی رسائی مشکل ہے۔ ان کیمپس میں مہاجرین پر ظلم ہو رہے ہیں اور ان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ کیمپس حکومت کے زیر نگرانی کیمپس سے دور ہیں۔ لیونٹ کے مطابق اب تک انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے لیبیا میں 400,000 کے قریب مہاجرین کو رجسٹر کیا ہے، لیکن ان مہاجرین کی اصل تعداد 7,00,000 سے 10,00,000 کے قریب ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
القاعدہ دہشت گرد تنظیم نے اپنے چھپے ہوئے سرغنہ کی جانب سے ایک نیا آڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں اس شامی جہادی گروپ لبریشن آف دی لاونٹ آرگنائزیشن، جسے حیات تحریر الشام ایچ ایس ٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کی مذمت کی ہے کہ وہ شام میں القاعدہ سے وفادار سینئر جہادیوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ نامعلوم مقام سے اپنی 35 منٹ کی آڈیو ویڈیو میں، جس کا عنوان اس لیے ہم ان کے خلاف پختہ بنیاد پر فیصلہ کن لڑائی شروع کرتے ہیں، ایمن الزواہری نے ایچ ٹی ایس کے اس فیصلے کی مذمت کی جس کے ذریعے ایچ ٹی ایس نے گزشتہ سال القاعدہ کے ساتھ تعلقات باضابطہ طور پر منقطع کر دیے تھے، اور اس طرح اس نے شام میں دہشت گرد تنظیم کے ساتھ وفاداری کا عہد توڑ دیا تھا۔ وائس آف امریکہ آزادانہ طور پر اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کر پایا ہے۔ ایس ٹی ایس کے لیڈروں کو مخاطب کرتے ہوئے الزواہری نے کہا کہ ہماری آپس کی محبت کہاں غائب ہو گئی ہے، جس کی جگہ سخت گیری، تنازعات، تنگ دلی کے جذبات، وفاداری کے عہد کی نافرمانی کی سازش پر اتر آنے اور ان بھائیوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انہیں مار بھگانے پر تلے ہوئے ہیں جو ہمارا تحفظ کر رہے تھے۔ انہیں اپنے سے دور کرنا اور بھیجنا، انہیں قید کرنا، یہ سب خلاف ہے۔ القاعدہ کے میڈیا کے پروپیگنڈا شاخ صحاب فاؤنڈیشن نے منگل کے دن یہ پیغام شائع کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا کے سمندروں میں ہر منٹ کے بعد کوڑے کرکٹ کے ایک ٹرک کے برابر پلاسٹک کا فضلہ داخل ہو رہا ہے اور ہر سال یہ مقدار 80 لاکھ ٹن کے برابر بنتی ہے۔ ایک نئی مطالعاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سمندر میں داخل ہونے والی اس آلودگی کا ذریعہ صرف 10 بڑے دریا ہیں۔ اس معاملے کی تحقیق کرنے والے سائنسدان کرسچن شمٹ یین کا تعلق جرمنی کے ماحولیاتی ریسرچ کے ادارے ہیلمو لٹ سے ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ بڑے دریا یہ پلاسٹک منتقل کرتے ہیں اور یہ وہ دریا ہے جہاں زیادہ آبادی ہے، آپ ان دریاؤں پر توجہ دے کر اس پلاسٹک کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 دریا نیل اور نیجر افریقہ میں ہیں جبکہ باقی 8 ایشیا میں ہیں، جن میں دریائے گنگا، دریائے سندھ، دریائے زرد، دریائے یانگزے، دریائے ہائی ہی، دریائے پرل، دریائے میکانگ اور دریائے آمور شامل ہیں۔ سائنسدانوں نے اس مطالعاتی رپورٹ کا جائزہ لیا جو دریاؤں کی آلودگی سے متعلق ہے اور اس کا مقابلہ انہوں نے اس فضلے سے کیا جو دریاؤں کے آس پاس کے علاقے میں مناسب طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جاتا۔ شمٹ نے مزید کہا کہ حقیقت میں یہ بہت آسان ہے کہ آپ کو خاص طور پر ان ترقی پذیر ملکوں میں فضلے کو ٹھکانے لگانے کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا جہاں اقتصادی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے۔ یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے اور صرف ترقی پذیر ملکوں تک محدود نہیں ہے۔ سمندروں میں پلاسٹک کی آلودگی کے ماحولیاتی اثرات کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، تاہم سائنسدانوں کا موقف اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہ سمندری حیات کو متاثر کر رہا ہے۔ بیلجیم میں واقع یونیورسٹی کوگینٹ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق انسانوں کو ہر سال سمندری خوراک میں 11,000 تک پلاسٹک کے ٹکڑے کھانا پڑتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 5% پلاسٹک کو مؤثر طریقے سے ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سن 2015 کے دوران 32,20,00,000 ٹن پلاسٹک بنایا گیا اور سن 2050 تک اس مقدار میں 4 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ شمٹ اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیقاتی رپورٹ اس آلودگی کو صاف کرنے کی طرف توجہ مبذول کروانے میں معاون ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
رابرٹ مگابے نے گزشتہ ہفتے زمبابوے کی صدارت سے اس وقت استعفی دے دیا جب پارلیمان نے ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کی۔ اس طرح ان کی جابرانہ 37 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا، اور جیسا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے، ملک کے لیے ایک غیر معمولی موقع دستیاب ہوا کہ وہ ایک نئے راستے کا تعین کرے۔ مگابے 1980 میں زمبابوے کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 1987 میں اس وقت صدر بنے جب آئین میں تبدیلیوں کے بعد صدر کے با اختیار عہدے کا وجود ہوا۔ اس کے بعد سے وہ مستقل اقتدار میں رہے۔ ان کے دور اقتدار میں امریکہ نے انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر ان کی حکومت کے بڑھتے ہوئے حملے کی مذمت کی اور بیشتر عالمی برادری کے اس مطالبے میں ہم نوا بن گیا کہ زمبابوے کی حکومت پرامن جمہوری ارتقاء کو اپنائے۔ ان کی جگہ پر اب سابق نائب صدر ایمرسن مناگاگوا نے حلف لیا ہے اور ایک نئی جمہوریت کے نشو و نما کے آغاز کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ رابرٹ مگابے کے استعفے سے زمبابوے کے لیے ایک تاریخی دور کا آغاز ہوا ہے۔ ہم زمبابوے کے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اپنی آوازیں بلند کیں اور پرامن اور واضح طور پر بتا دیا کے تبدیلی میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان حادر نووٹ نے کہا کہ امریکہ اس بات کا منتظر ہے اور امید کرتا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں گے.
The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country.
زمبابوے کے لوگوں نے واضح طور پر ایک نئے دور کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا ہے تاکہ زمبابوے کی تنہائی کا خاتمہ کیا جا سکے اور ملک بین الاقوامی برادری میں پھر سے شامل ہو سکے. زمبابوے کا مستقبل گرچہ خود اس ملک کے لوگوں کو طے کرنا ہے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے بھی کہا کہ ہم زمبابوے کے لوگوں کے خاطر ایک زیادہ مستحکم اور خوش آئند مستقبل کے لیے زمبابوے کے رہنماؤں پر زور دیں گے کہ نہایت ضروری سیاسی اور اقتصادی اصلاحات پر عمل درآمد کریں. یہ اصلاحات جوں جوں آگے بڑھیں گی ہم زمبابوے کے لوگوں کی مستقل حمایت جاری رکھیں گے. زمبابوے میں امریکہ کے سفیر ہیری ٹامس نے اس جانب توجہ دلائی کہ زمبابوے اور صدر مناگوگوا کے ساتھ امریکہ کے روابط کا انحصار انہی اقدامات پر ہوگا. یہ ایک نیا دن ہے. یہ ان کے لیے اور ان کی کابینہ کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ زمبابوے کے 2013 کے شاندار آئین پر پوری اترے. یہی بات ہم ان سے کہنا چاہیں گے. یہ آپ کا آئین ہے, یہ جمہوری ہے, یہ وہ دستاویز ہے جس کی آپ نے اس وقت توثیق کی تھی جب آپ وزیر انصاف تھے اور بعد میں نائب صدر کی حیثیت میں بھی. یہ آپ کے لوگ ہیں, لہذا اس پر پورے اتریں اور امریکہ شراکت داری کے لیے تیار ہوگا. امریکہ زمبابوے کے لوگوں کو ترقیاتی اور انسانی اعانت مہیا کرنے میں سب سے پیش پیش ہے. اس نے گزشتہ سال 25,30,00,000 ڈالر مہیا کیے تھے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ بھرپور طور پر ایک پرامن جمہوری اور خوشحال زمبابوے کی حمایت کرتا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نیلسن ڈوبس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا, اس کے میزبان ہیں بہجت چیلانی اور پروڈیوسر گل رخ, انجینئر ہیں کارنیلیس. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے جاتے ہیں. خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.